Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
تو اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ دنیا کے میں کسی کے پاس وہ حقوق نہیں ہے جو کس کے پاس ہیں؟ اسلام کے پاس ہیں. کل میری بات ہو رہی تھی وہ کسی سے, نام نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, کسی سے بات ہو رہی تھی میری, تو وہ کہ بھائی یہ وہ ہی کہہ رہے تھے کہ آج کل جو ہمارے کلچر میں جو مسلم خواتین ہیں نا, ان کے بڑے مزے ہیں. ہیں وہ ذرا لبرل آدمی, لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے مزے بہت ہیں, کیونکہ ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر اٹھتی ہے, وہ سب کو کھلاتا ہے. ہاں ظلم بھی ہوتا ہے میں مانتا ہوں, لیکن ریشو ظلم کا کم ہے, مرد ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, اور وہاں کہ مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. یہ بات ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جو کافی لبرل سمجھا جاتا ہے یا نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے, لیکن کم از کم مولانا نہیں ہے نا کوئی مولویوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو میری کافی لمبی بات ہوئی. تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا ہے نا, اس سے کبھی متاثر نہ ہو. حقیقت دیکھو, حقیقت اخلاق کوئی دیکھو آپ سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے, ہر وقت تھینک یو ہر وقت, کبھی اس کی زبان پہ گالی نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے, آپ نے اس سے 50 روپے مانگے, نہیں دے رہا, 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک وہ آدمی ہے جو زیادہ تھینک یو نہیں آتے اس کو, بیچارہ گاؤں دیہاتوں میں پیدا ہوا, اس کو نہیں تھینک یو کا مطلب ہی نہیں پتا, وہ بات بھی نہیں زیادہ تمیز سے, ابے بات کر نہیں تو پتلی گلی سے نکل, ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ضرورت بتاتے ہیں, یار 50 روپے چاہیے, وہ کہتا ہے یار یہ ضرورت ہے واقعی ہے, تو 50 نہیں 500 روپے لے لو. آپ دنیا اس پہلے والے کے اخلاق سے متاثر ہوگی, سمجھ رہے ہو, لیکن اللہ کی نظر میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اس دوسرے والے کا. اس کے بعد تھینک یو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا, تھینک یو مسکراہٹ, بس مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. لیکن بھائی یہ جو ضرورت پوری کر رہا ہے نا, تو جس کی ضرورت پوری کی ہے اس سے پوچھو کہ کون سا زیادہ اچھے اخلاق. وہ کہے گا یار پرانا والا صرف تھینک یو بیٹر کھا رہا تھا, دوسرا جو ہے نا اس نے تو 50 روپے مانگے اور دیے کتنے, 500 روپے. غریبوں کی جتنی مدد مسلمان کرتے ہیں اتنی دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی. مسلمانوں کی زکاتیں دیکھ لو آپ پاگل ہو جاؤ گے, جتنی زکاتیں نکلتی ہیں, صدقات و خیرات دیکھ لو باولے ہو جاؤ گے آپ, حقیقت بتا رہا ہوں, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اتنے صدقات اور جتنے بڑے بڑے ٹرسٹ یہاں پر ہیں, ریکارڈ توڑ ٹرسٹ ہیں یہاں پہ جو مدد کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ, جبکہ اتنی غربت, اس غربت میں تو ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. بتاؤ دنیا میں ہمارا شمار غریب ملکوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور این جی اوز یہاں IMF ہمیں قرضے دیتا ہے, غریب ترین قومیں ہیں, لیکن آپ خرچ کرنے کا اسٹائل دیکھو تو پاگل ہو جاؤ گے. زکاتیں الگ نکال رہے ہیں, صدقات الگ نکال رہے ہیں, اور پھر اگر تھوڑا سا دوسرا چینل ہے تو پھر 11ویں شریف کے نام پہ الگ, 12ویں شریف کے کھانے الگ, ربیع الاول کی دیگیں الگ, ہے تو وہ بھی سخاوت نا, بیس تو اس کی بھی, چلو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں لیکن بیس تو اچھی ہے نا, یعنی بیس تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ. وہ بیچارہ غلط فہمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا, لیکن بیس تو اس کی بھی سخاوت ہی ہے نا کہ بھائی اللہ خوش ہوگا, دیگوں پہ دیگیں, داتا دربار چلے جاؤ, انگریز جائے گا پاگل ہو جائے گا حقیقت. حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے داتا دربار پہ دیگیں بانٹنا, لیکن بانٹنے والے کا تصور تو یہی ہے نا, اللہ راضی ہوتا ہے. وہ فری پھوکٹ میں پبلک کھا تو رہی ہے نا. جب بھی داتا دربار کا ذکر آتا ہے نا, ایک لطیفہ مجھے ضرور یاد آتا ہے. ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار, جب اس نے دیکھا نا داتا دربار میں اتنے پبلک ہے, اتنے کھارے ہیں, تو اشتہار دیا اخبار میں کہ بھائی ایک جاب ہے, اور لوگ آئے اس کے انٹرویو دینے کے لیے, بھائی کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا بھائی جاب یہ ہے کہ ہاں آپ کی تنخواہ یہ ہوگی کہ 2 ٹائم کا کھانا آپ کا فری ہے, بس یہ تنخواہ ہے. تو غریبوں کو اتنا بھی کافی ہے. غریب نے کہا ٹھیک ہے, کرنا کیا ہوگا؟ اس نے کہا داتا دربار سے 4 شاپر لے کر آنے ہیں, 2 دوپہر 2 شام کو, اس میں 1 شاپر آپ کا 1 شاپر میرا, ٹھیک ہے. تو کیسے کھلا رہے ہیں کیسے پلا رہے ہیں، ماؤں کا کتنا یہاں خیال کیا جاتا ہے، باپوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست کے والد صاحب اب تو 15 سال ہو گئے میرا خیال ہے ان کو کوما میں ہیں، 15 سال سے بستر پہ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں دو بیٹے مل کے۔ یہ چیزیں آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئیں گی، یہ اخلاق ہیں۔ ممکن ہے آپ ان کے بیٹوں سے بات کرو تو تمیز سے بات نہ کریں، آپ کو یار امریکہ گیا تھا تو یہ اسٹائل یہ زبردست، ان کو دیکھو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ لیکن اگر آپ باپ بنو گے نا تو آپ کو اس پاکستانی اور مسلمان جیسے بیٹے چاہیے ہوں گے، وہ گورے کے تھینک یو والے بیٹے آپ کو پسند نہیں ہوں گے۔ آپ بولیں گے تھینک یو کہہ کے، اب مجھے اولڈ ہوم میں جمع کر کے تھینک یو کہہ کے آئے گا، بس تھینک یو اپنا خیال رکھیے گا، میں جا رہا ہوں، فادر ڈے کے دن میں آ جاؤں گا۔ تو اس لیے کفر کے پاس لیبل ہے، لیبل اندر سے کھوکھلا ہے کفر، اسلام کے پاس لیبل نہیں ہے، اسلام اندر سے زرخیز ہے۔ اس شاعر نے کہا نا، بڑی زرخیز ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی، بڑی زرخیز ہے ساقی مٹی پہ۔ ابھی جو ثنا خان نے توبہ کی ہے، بالی ووڈ کو چھوڑنا آسان کام ہے، مٹی کا پتہ جب چلتا ہے کہ یہ بنجر ہے یا یہ مٹی زرخیز ہے، جب اس میں پانی ڈالو، پانی ذرا سا پڑے گا نا، جو زرخیز مٹی ہوگی ایک دم اس میں پودے اگنا شروع، اور جو زرخیز نہیں ہوگی ویسے کی ویسے ہی۔ تو پانی ڈالے بغیر تھوڑی پتہ چلتا ہے۔ تو نصیحت، قرآن کریم کہتا ہے فذکر ان نفعات الذکرا سیذکر من یخشا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، جو اللہ کو مانتا ہے، نصیحت اس پہ اثر کرے گی۔ تو ثنا خان جیسی جو ایکٹریسز ہیں ان پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے، وہ کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں، کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں۔ بھائی لوگ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، اور وہ فلموں میں کوئی آنا چھوڑ دے، کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں یار ہم 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں فلمیں پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو فلم دیکھنا، فلم چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا، یہاں اتنی بڑی بڑی فلمیں کہ ان سے فلمیں چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا۔ اور ایک جو ہے اداکاری سے توبہ کر لے، کیوں نہیں اجازت دیتا؟ تم کتوں کو نہیں مارو گے، کتے تمہیں ماریں گے، بلا وجہ مت مارو، لیکن اگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں تو مارو بھائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا مارو ان کو، قتل کرو۔ تو صحابہ تو پھر نبی کے حکم پر اتنے حریص تھے نا، انہوں نے کتوں کی نسل ہی ختم کرنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ کوئی اجنبی مسافر آتا، وہ بھی نہیں حفاظت کے لیے کتا لے کر آتا، اس کو بھی مار دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مطلب یہ کہ زیادہ ہو گئے تھے، بس ٹھیک ہے اتنا اتنا۔ اسلام بہت معتدل مذہب ہے، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی۔ اصل تو اخلاق ہیں اسلام میں، الرفق ما کان فی شیء الا شانا وما نزی عن شیء، الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزی عن شیء الا شانا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں نرمی ختم ہو جائے نا، اور بلا وجہ کی سختی تشدد، تو وہ کام بگڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ تمیز۔ ہر کام کیسے ہونا چاہیے؟ تمیز سے۔ اونچی آواز سے بات بھی نہ کرے انسان، پست آواز سے بات کرے، گھر میں بھی محبت کا ماحول، دفتروں میں بھی۔ آپ اپنے امپلائی کو بلا وجہ ڈانٹ، اوئے ادھر، تیرے کو میں نے کیا بولا تھا، فائل لے کر آ، گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، منہ دیکھ رہا ہے میرا، اس طرح بات ہوتی ہے دفتروں میں۔ پھر دفتروں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت تمیز ہے، یہ جو مکینک ہوتے ہیں نا ان کو دیکھا کرو، ٹائر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے لگوا رہے ہوتے ہیں، ابے ٹائر اٹھا کے وہاں رکھ کے آ، تمیز ہی نہیں ہے بھائی۔ بھائی تمیز سے بات کر لو یار، یہ دیکھو مولوی صاحب کی گاڑی پنچر ہوئی ہوئی ہے، اس کا ذرا ہوا لب ڈال یار، اس میں کب سے بولا میں تیرے کو۔ تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ۔ کوئی بھی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا، تو یہ حدیث کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے حدیث کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت؟ فرمایا دوبارہ بھی یہی، غصہ مت کرو۔ انہوں نے فرمایا اور کوئی؟ بار بار وہ یہ کہتے رہے یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت، آپ ہر دفعہ جواب میں کہتے رہے غصہ مت۔ تو غصہ بلا وجہ کا، بلا وجہ کی سخت الفاظ میں بات کرنا، بلا وجہ سختی کرنا، عزت نہ دینا گھر میں بیوی کو، بچوں کو، یا بھائیوں کو، چھوٹوں کو، جیسے آج کل بات کرنے کی، تو میں بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت اپنی گھر والوں سے جب اپنی اہلیہ سے کھانے کا کہتے تھے نا، تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لے آؤ، فرماتے تھے کھانا لگوا دیجئے، حالانکہ اہلیہ نہیں لگانا تھا، لیکن حضرت کہتے تھے مجھے یہ کہتے ہوئے نا کھانا لگاؤ، یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ، یعنی یہ حاکمانہ لب و لہجہ ہے، جیسے ہم یہاں کوئی، جیسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جیسے محلے کا ڈان نہیں ہے، بدماش محلے کا، لگا دے کھانا، چلو وہ بھائی تمیز سے بولو کہ تو بیوی کوئی نوکر نوکرانی تو نہیں ہوتی نا، باندھی تھوڑی ہوتی ہے، بھائی کھانا لگوا دیں، پتا یہی لگا، انہوں نے لگا کے دینا، کھانا اٹھوا لیں یہاں سے، اٹھوا لیجیے، ایسے کہتے، حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے، لدھیانہ کے ٹھیٹھ پنجابی تھے، وہ بالکل جیسی پگڑی پنجابی نہیں چودھری لوگ پہنتے، یہ اسٹائل تھا حضرت کا، لیکن حضرت گھر میں لب و لہجہ کیسا، یعنی میں بتانے کا مقصد ہے کہ اردو حضرت کی مدر لینگویج نہیں تھی، جو جس کی مدر لینگویج نہ اس کے لیے تو بات کرنا اور مشکل ہوتا ہے نا، پھر بھی اتنی تمیز، ہم سے حضرت، ہم تو بہت چھوٹے تھے، ایسے بات کرتے تھے، آئیے دیجئے، کوئی لفافہ تھا نا، کوئی خط دینا ہے حضرت، لائیے دیجئے، بیٹھیے، اس طرح ہم سے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے ہم، اس طرح ہمارے پیر و مرشد ہم سے بات کرتے تھے، ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی تمیز والے ہیں بھائی، لیکن آج کل بات کرنے کا اسٹائل کیا ہے، ابے جا بے، ابے تبے، تو ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے، اس کے بغیر تو، ہاں محبت میں ابے تبے چلتا ہے، ابے چھوڑ یار، اب ایسا نہ ہو کہ بے تکلف دوستوں سے بھی آئیے بیٹھیے، وہ کہے گا کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا بھائی، تو پاگل ہو گیا کیا، بے تکلف ہی میں تو ایک الگ بات ہے، تو تڑاک طلاق چلتا ہے، تو تڑاک، بے تکلف ہی میں تو تڑاک اچھا بھی لگتا ہے، بے تکلف ہی میں تو تڑاک زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن ایک نارمل میں بات کر رہا ہوں، تو اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ اخلاق محبت، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، دوسری طرف اسلام میں یہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب، غصہ بھی ہے، غضبناک بھی ہوئے آپ، حکم دیا ہے کہ فلاں کی گردن اڑا دو، یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہے، فرمایا اڑا دو وہیں پہ، یہ قابل معافی نہیں ہے، ایک حد ہے بھائی، یہ تھوڑی کہ آپ کے میٹھے پن سے لوگ آپ کو کھانا شروع کر دیں، ہمارے حضرت کے پاس کوئی بلا وقت ملاقات کے لیے آتا تھا، حضرت نہیں ٹائم دیتے تھے اس کو، کتنا ہی رگڑے لگاتا بےچارا، فرمایا نہیں بالکل نہیں، اس لیے کہ ہم اگر لوگوں کو ایسے ہی کھلے عام اجازت دے دیں تو جو ہمارا اہم کام ہے نا کرنے کا، وہ نہیں ہو سکے گا، تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے مولانا ہے، ان کو تو اخلاق ہی نہیں ہے، فرماتے جیسے بھی ہیں ایسے ہی ہیں، کام کرنا ہے ہم نے، بہت سے اہم کام ہیں، تو یہ تھوڑی کہ سارا دن بیٹھے رہیں گے پبلک میں، جو آئے جہاں سے، ابے اوئے اسے بلا رہا ہے، ادھر آؤ، بھاگ رہا ہے آدمی، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، تو اسی طرح گھر میں بھی ایسے ہی ہے، بچوں کے ساتھ تمیز سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ایک حد تک، بچہ اگر بلا وجہ کی ضد کر رہا ہے، اب دیکھو بچوں کو آپ کھلونے کی دکان پہ لے جاؤ تو بچے کے تو دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو ایک آدھ دفعہ تو بھائی یہ لے لو، گن لے لو، بندوق چاہیے یہ دے دو بھائی اس کو، بندوق یہ والی دے دو، یہ بھی چاہیے، بیٹا تیرے باپ کا جو ہے نا آئی ایم ایف سے قرضہ، اس نے آخر میں یہ اسٹائل ہوگا، صحیح ہے نا، آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں ملتا، تیرے پتلی گلی سے نگل، پھر بچہ کہے نہیں آؤں گا، آپ کہیں نہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں، بچہ مان لے گا، اس کے بعد اس کے کان پکڑ کے نکالنا پڑے، چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو، بہت ہو گئی، اگر آپ اس کی بات مانتے رہیں گے تو اس کو، اس کا مطلب آپ پھر بگاڑ رہے ہیں، بچے کو کھانا کبھی اچھی یہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے کبھی اپنی مرضی کا کھلاؤ، کبھی اس کی مرضی کا کھلاؤ، یعنی کہ جب بھی کھلا رہے ہو اسی کی مرضی کا کھلا رہے ہو، اس سے بچہ کیا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، جس بچے کی ساری خواہشات بچپن میں پوری ہوں وہ بچہ بنتا نہیں ہے، بگڑتا ہے وہ، تو اعتدال، اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے، انگریزوں کے یہاں اجازت نہیں ہے، باپ بچوں پہ ہاتھ اٹھائے گا پولیس، اسلام میں ایسا نہیں ہے، باپ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہاں بے تحاشا نہ مارے، بلا وجہ نہ مارے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب چھوٹے تھے نا، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب اولاد کو کبھی مارنا ہوتا تھا نا، تو جس وقت غصہ آتا تھا اس وقت نہیں مارتے تھے، جب غصہ تھمتا تھا پھر ٹھکائی لگاتے تھے، اس لیے کہ غصے میں حد سے تجاوز ہوتا ہے، تو اپنی اولاد کو بھی اتنا مارنا کہ حد سے تجاوز ہو جائے، یہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہو، لیبل تربیت کا ہے، بلا وجہ بچے میں ویسے ہی بچے بعض دفعہ ایک کوئی اچھا لگ رہا ہوتا کوئی نہیں لگ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، ایک بچہ شکایتیں لگاتا ہے امی سے جا جا کے آپ کی، تو آپ کو بلا وجہ اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہو کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، اصل میں آپ کا جو خود اپنی کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ غصہ اس پہ جاری کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا موڈ ہوتا ہے، تو یہ ظلم ہے، اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس میں علماء کہتے ہیں بھائی جب غصہ آ رہا ہے پھر نہیں، جب غصہ ختم ہو گیا پھر، لیکن اگر باپ نے غصے میں بھی مار دیا ہے تو بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ ابا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، بنتے دو تھپڑ تھے آپ نے لگائے تین تھپڑ ہیں، تو ابا کو پھر اتنا نہیں دینا ہوگا جتنا بچے کو دینا ہوگا، بچے کو پھر زیادہ دینا ہوگا، اللہ کہے گا جو میرا کام ہے تو کیوں اس میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ اور میرے شیخ جو سفید ریش بزرگ تھے، جن کے چہرے پہ ایسی نورانیت جو دیکھتا کہتا ہے یار اللہ نے کیا نور دیا ان کے چہرے پر، تقویٰ اور اللہ کے خوف کا نور، اللہ کی محبت کا نور، اور جب بیان کرتے تھے اللہ کی محبت کا جب تذکرہ آتا نا تو ایسے حضرت کے جذبات بن جاتے تھے کہ بس جیسے وہ فرماتے تھے، یہ پھر وہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل، فرمایا اب میں موضوع بھول گیا ہوں، بس دل جدھر لے جائے گا اب تو میں وہیں جاؤں کی محبت میں، ایسی محبت ان کے دل میں تھی، لیکن دریا کے تیراک تھے، دریا کے ایسی تیراکی جانتے تھے کہ دریا میں مخالف سمت میں جو موجیں آ رہی ہیں نا، تیز رفتار دریا، اس میں سوئمنگ کرتے تھے، بہت مشکل ہے بات سمجھانا، اب ان کو کوئی سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھ لیتا وہ کہتا یہ کیسے بزرگ ہیں یار، بزرگ اٹ از کالڈ بزرگ، بزرگ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ چلاؤ تو چل نہیں سکے، چھ مرید دھکا دے کے چلا رہے ہیں اس کو، صحابہ تو ابے بھائی غزوہ احد میں جنگیں لڑی ہیں، وہ ٹریننگ کے بغیر اور ریاضت اور ایکسرسائز کے بغیر، اور یعنی ایکسرسائز سے میری مراد ایسی جسمانی مشقت کے بغیر یہ سب چیزیں ممکن ہیں، کھوپڑیاں اڑائی ہیں، خالد ابن ولید بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک لڑے ہیں اور نو لوہے کی تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں، کیا انداز ہوگا بھائی، ان لوگوں کو آج کوئی دیکھ رہے تو وہ کہے گا یار یہ تو بزرگ محض اللہ ہے ہی نہیں، بزرگ کا تصور کیا ہے؟ میں تو خالد ابن ولید کا جب سنتا ہوں کہ یار لوہے کی تلوار تو میرے بھائی توڑنا آسان، ویسے بھی کوئی ذمہ لگاؤ نا کہ یار یہ صبح سے لے کے شام تک یہ تلوار ہم ایک بھی نہیں توڑ سکتے، پتھر مار کے نہیں توڑ سکتے، اتنی تلوار چلائی ہے انہوں نے صبح سے لے کے شام تک، رومیوں سے مقابلہ تھا، رومی انگریز، یہ انگریز انہی کی اولادوں میں ہیں، ان سے مقابلہ تھا، اور ایک دن میں کتنی تلواریں ٹوٹی ہیں؟ نو تلواریں، وہ تلوار آپ اٹھا نہیں سکتے، کیا اسٹیمنا تھا بھائی، کیا بہادری تھی، اور اب دیکھو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کا، جو جتنا نیک ہوگا نا اتنا بڑا مکھنچو، گھر میں جو سب سے نیک ہوگا، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ بیکار آج کل رپورٹیں آتی ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ یونیورسٹی میں دیکھ لو، جتنا نیک ہے پڑھائی میں اتنا پیچھے، جو لبرل لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، ان کے نمبر اچھے آ رہے ہیں، یہ چونکہ نیک آدمی ہیں لہذا آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، یہ کیونکہ اس نے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے بھائی، نمبر تو اللہ کے حکم سے آئیں گے، اور اس کو پھر وظیفے بھی بتا دیتے ہیں لوگ کہ وہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو امتحان پاس ہو جائے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وظیفوں کے چکر میں امتحان کا بیڑا ہی غرق کر دیا، جو ٹائم ان کو سبق یاد کرنے میں لگانا تھا وہ انہوں نے کہاں لگا دیا، وظیفے پڑھنے میں۔ ہمارے استاد ایک بڑی قیمتی بات کرتے ہیں، موضوع چینج ہو رہا ہے بیان کا، لیکن خاندانی باتیں دماغ میں آتی ہیں، اسی وقت پارسل لاؤں تو پھر بعد میں وہ پارسل کا مزہ نہیں آتا، برگر گرم گرم وہ پارسل کروا کے لے آؤ کھا لو، اگلے دن کا وہ مزہ آئے اس کے کھانے میں ہے بھائی، تو وہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں یار، بڑی خاندانی، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بتائی کہ دیکھو اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے، فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی، فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا، فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی، بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے، تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو، آپ نے اللہ سے بغاوت کی رشوت لے لی، کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا, یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو, وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو, خود غریب ہو تو خود رکھ لو, پھر توبہ کر لو, آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا, معاف. بشرتے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نہیں اتنا ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے نا بھائی, نظامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا, بد نظری ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, قتل بھی ہو گیا, اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے, کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان, یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں, ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے, وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا, تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کرتی, وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا, کیا کھا لیا آپ نے, چوری, کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی, چوری کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا آپ نے, کھا لی, حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے, حرام ہے نا, چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے, حرام کھا لیا, اس کی تلافی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے, اس کی تلافی ہو جائے گی, بھائی توبہ استغفار کرو, اب کھا لیا تو آئندہ آئندہ نہ کھاؤ, گڑگڑاؤ, جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑگڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا, یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا, اور پیا بھی جان کے نہیں ہے, آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے, حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا, زہر. پہلا گناہ جان کر کیا, توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے, کیا بھی بھولے سے, غلطی سے, لیکن وہ زہر ہے, اس کی تلافی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے, فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. اب جب زہر آنتوں میں اترے گا, جتنی مرضی توبہ کر لو, اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا, 100 دفعہ سونگوں گا, پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا, اس کے بعد میں پیوں گا, اس دفعہ معاف کر دے, میری آنتیں نہ گلیں, اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا, تو نے بے احتیاطی کی, لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا, وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ کیا کرتا ہے, جو فطرت نے اصول, قدرت اللہ نے اصول, فطرت بھی اللہ نے بنا, زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا, آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے, اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ, نیچے آگ جل رہی ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا رہا ہے میں بڑا فنٹر ہوں, کچھ نہیں ہوتا یار, میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے, یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے, اللہ فوراً کیا کر دے گا, معاف, کہ بھائی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب, کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں, تو معاف. اللہ کیا کہے گا, ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ابراہیم آگ میں گئے تھے, میں نے بچا لیا تھا, بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا, اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا, مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو, آپ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں. آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے, کیا مطلب, کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے, وہ تبھی کامیابی, جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھائی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے, اس کو بچا لو, وہ کافر ہے, اس کو کیا کر دو, جلا لو, یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو, نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس کو اس تک نہیں پہنچے گی آگ, وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا, وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا کسی سے, جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے, حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہیں گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 500,000 دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلانی پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے اپنے عقیدے کو, توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ بھی کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس, وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر. ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے, پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے, انہوں نے دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ ککھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, ککھ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیاں, کھایا. اب 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہیں, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں, تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دی ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے دو چار نوالے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا, اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے تو اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا حل پھر ہم میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے وہ کافی وزنی ہے, میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا اسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا, میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا, اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو, یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے, زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے کوفتے جو کھا رہے ہو نا آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتا یہاں سے نکلے گا ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی, وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتا نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے باقی ہیں تو مختلف. ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتا بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے ہیں, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنے میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے, پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ, اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نہ ککھ بھی نہیں ہوگا, اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحت صحیح رہے گی, نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی, اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو بھائی اللہ نے مار دیا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت, لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے کبھی کبھار نا, میں نے کہا چیک کرا لیا کرو کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے جب یہ تو انہیں کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہیں کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خام میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے ہو. وہی ہوا ان کے, پتہ نہیں کوئی رکھ پھٹ گئی ان کی, بی پی ہائی تھا پتہ ہی نہیں چلا ان کو. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی, فطرت نے دماغ کی رگ بولو پھاڑ دی, اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ. تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے, پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کے رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولی فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں, 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک ایک دو دو گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل, بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا, وہ اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ دو چار ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو دو چار آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے, یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے, یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. اب ایسی ٹینشن میں آتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 وہی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہیں. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرین سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے, ہوتے ہیں بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے, وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. ये उनके मातहतों का मुरीदों का काम होता है, उनको उनको इसकी तरफ तवज्जो दिलाना कि हजरत आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, गार्ड के बगैर नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लेकिन मस्जिदों में उल्टा हो रहा है, मुरीद उल्टा कर रहे होते हैं। अगर उनके पीर साहब गार्ड अपने खर्चे में भी रख लेना तो मुरीदों को इतराज हो रहा था, यार पीर साहब को अल्लाह पे तवक्कुल, बोलो भाई पीर साहब को तो अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं है। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हो गए, वो तो गार्ड की मौजूदगी में शहीद हुए। इसका मतलब है कि गार्ड उनके साथ थे मगर जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी उतनी। देखो बातिल लोगों में कत्ल बहुत कम होते हैं, लोग अहले बातिल के यहां, इसलिए कि वो अल्लाह पे तवक्कुल तो है ही नहीं ना उनके यहां। उनके यहां तो सब कुछ असबाब, आपको पता है ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी, कभी यूट्यूब पे सर्च करें आप हैरान हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी अगर कोई मुसलमान सरबरा रख ले तो लोग उसको क्या ताना देंगे, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। हालांकि ये ताना यहां बनता है ही नहीं। हमारे शेख ने गार्ड रखे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने, तो लोगों ने कहा एक तरफ इतने अल्लाह वाले, अल्लाह की मोहब्बत में हर वक्त आंसू निकलते रहते हैं, रोते रहते हैं और अपनी हिफाजत के लिए, हजरत के तो गार्ड ऐसे खानदानी गार्ड थे, वो तो किसी को माफ कर, वो तो हजरत के तो, यानी वो तो गार्ड का इससे भी ताल्लुक है ना कि आपको खतरा कितना है, तो हजरत को तो बहुत ज्यादा खतरा था। तो हजरत ही के बहुत से मुरीदीन ने कहना शुरू किया, भाई इनका तो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, इतने बड़े बुजुर्ग बने, हर एक की तलाशी होती थी, जो भी आता था ना, चाहे वो बुजुर्ग आए नेक आए, गार्ड सबको अच्छी तरह कंगाल के अंदर भेजते, अब आप जा सकते। तो बहुत से लोग बिगड़ भी जाते थे, अबे क्या हम बम लेकर आ रहे हैं, बात कहते थे क्या हम शक्ल से चोर लग रहे हैं, क्या हम बम रखने आए हैं यहां पे। तो हजरत की तरफ से हिदायत थी, किसी को माफ करने की इजाजत नहीं है, सबकी तलाशी। तो बहुत से दीनदारों ने एतराज किए, इनको पे तवक्कुल नहीं है, अल्लाह की कुदरत, एक हमला हो गया मदरसे पर। यह बात है 94-95 की, हम भी मदरसे में नीचे सो रहे थे, कुछ दहशतगर्द मदरसे में घुसे, गार्ड ने बहादुरी की है, वो मोर्चे से उतर के उसने छलांग लगाई रिपीटर से, पूरा ब्रश फायर किया, पूरा ब्रश उसके पेट में, वो तो वहीं शहीद हो गया। लेकिन उसकी बहादुरी से फायदा यह हुआ कि वो जितने दहशतगर्द थे वो मदरसे के अंदर दाखिल नहीं हो सके, वरना आज मैं यहां मेंबर में बैठ के बयान नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनका तो हदफ था, गोलियां हमारे ऊपर से गई, हम लेटे हुए थे, हमारे ऊपर से गोलियां जा रही थी, मस्जिद में सो रहे थे, तो जो दहशतगर्दों ने कार्रवाई की ना उनकी गोलियां हमारे ऊपर से गई हैं, तो जब हम उठे हैं तो वो भाग चुके थे, क्योंकि उसने गार्ड ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि वो जान पे खेल गया, खुद तो शहीद हो गया, और लेकिन उसने उन सबको भगा दिया। तो उसके बाद वो जो कुछ जो बातें करते थे ना उल्टी उल्टी, उन्होंने कहा यार अच्छा हुआ इन्होंने गार्ड रखे हुए थे, वरना तो आज तो सारे ही गए। तो हजरत को इतना गुस्सा आया, हजरत ने फरमाया गनीमत है, समझ में आ गया, एक बंदे को शहीद करवा के बात समझ में आ गई, लेकिन शुगर है। तो हजरत फरमाते थे ये कौन सी अकलमंदी है कि एक बंदा को शहीद करवाने के बाद बात समझ में आए, अकलमंदी तो ये है कि काम से पहले बात समझ में आ जाए। फिर हजरत फरमाया हजरत मौलाना यूसुफ जानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े आलिम, इनकी मेहनतें होती है, पूरी जवानी इल्म हासिल किया होता है, इतनी ये ऐसी शख्सियतें गैरों के पास होती ना तो आप देखो वो कितनी कदर करते हैं इनकी, गोरा अपने साइंसदानों की कितनी कदर करता है, गोरे को पता हो कि ये हमारा कीमती सरमाया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर्मी का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर ऐसे ही सिविल ड्रेस में ऐसे ही घूम रहा हो और कोई गार्ड वार्ड ना हो, आर्मी छोड़ेगी उसको? आर्मी बोलेगी भाई तुम हमारे, तुम पे खर्चा हुआ है, तुम अगर शहीद हो गए ना तुम तो जन्नत में जाओगे, हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हमने ट्रेनिंग की है, लाखों रुपए खर्च किए हैं। एक आर्मी के ऑफिसर आए थे मिलने के लिए, वो पता नहीं SSG कमांडो थे क्या थे, तो हमारे दोस्त ने मुझे भी इनवाइट कर लिया, उसने उनकी दावत की थी, मुझे भी इनवाइट किया, तो वो पाए वाए थे, पके थे, वो नहीं खा रहे थे, कोई पाए थे या क्या, कोई ऐसी खुराक थी जो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है, तो वो नहीं खा रहे थे। तो हमारे दोस्त ने उनसे पूछा आप क्यों, उन्होंने कहा यार हमारी ट्रेनिंग पे सेहत पे इतने लाखों रुपए खर्च हुए हैं, मैं पाए खा के हुकूमत का वो पैसा जाया नहीं करना चाहता, मैं खाने पीने में एहतियात, या तो पहले खाना खा चुके थे, डबल खाना था क्या था, मुझे तो वाकये का असल मगज याद रह जाता है, पूरी तफसील याद नहीं रहती। तो मैंने कहा बंदा खानदानी है, बंदा क्या है, हुकूमत के पैसे सब नहीं है खानदानी, हर तरह के लोग होते हैं फौज में भी, हर जगह तो खा भी रहे होते हैं, क्या आ जाओ हुकूमत का पैसा है ना, फिर तो डबल खाना है, ठीक है ना, अच्छे भी होते हैं, हर तरह हर तबके में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। तो बड़े खानदानी थे, ब्रिगेडियर के रैंक के आदमी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, اتنا خرچہ تھی بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اِذُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, قوت اختیار کرو, وَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ, آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے, تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے, محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی, بنوائی اپنے سائنسدانوں سے. اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا ہے, اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے, نہیں ٹوٹیں گی. بہت دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے. اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے, نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے, باتیں بڑی کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا, حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے, کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی, اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں, گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو, ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی, جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی, جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا, جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی ہیں یو ایس اے یو کے میں جنہوں نے یہاں بلوچ, ایک لڑکا بھی اس کی معلومات مجھے ہوئی, میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ بلوچستان میں پیدا ہوا, اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ, امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے, اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو, وہ والا وظیفہ پڑھ لو, فلاں کے سر کے ہاتھ رکھوا لو, استخارہ نکالو, استخارہ. سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے؟ استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا, گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا, یہ ہو گیا, پیلا آ گیا, یہ ہو گیا, گلابی آ گیا, یہ ہو گیا, خوابوں کی دنیا سے. ٹھیک ہے, خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے, تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا, مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا, اتنا نیک مفتی صاحب, کیا بتاؤں. اچھا, میں نے کہا ماشاءاللہ. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا. اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں, یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے. جس کو جس سے نفرت ہوتی ہے نا خواب میں, وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے, کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی, اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب آئی, خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں, خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب, ساس ہمیشہ نندے, ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے. خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری, جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتا ہوتا نا, جن علماء کو, وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو. مجھے پتا ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ, جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں, ساسیں بھی, جٹھانیاں بھی, نندے بھی, یہ رشتے ہی ایسے ہیں, یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں, ڈستے ہیں. تو اس کو, خواب کو اگنور کر دیں, آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی, بے فکر رہیں آپ. وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر. میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی, بلا وجہ تعبیر, بلا وجہ. تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے, لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہم ہی بچا لے گا, یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ, اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہے میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی دو. وہ کہہ رہے ہیں گھر والے ماں, وہ بھائی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کی. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی, وہ سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا, روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَظْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, کس قدر احتیاط ہے. صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھائی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نا 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 نا. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. اس چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ ایک فیصد بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا گھر میں, تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا؟ فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں؟ کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے, پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ایک ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں, تو وہ تو ممکن ہے, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مخنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے, اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی چینج کرنا, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاست دانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حرج ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہے, جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا, گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے, اوہو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, ایک بہت بڑے عالم, ایک چراغ بجھ گیا, تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی, موت تو ایک دن آنی ہے, لکھی بھی ہے, اپنے ٹائم پہ آنی ہے. آ گئی, چلے گئے دنیا سے, اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے, بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کیا ہے, بالکل مجذوب. مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا, دیوانگی کی انتہا, وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی, بچے کہاں بیٹھ رہا ہے, آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے, اسکول میں کیا کر رہا ہے, کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں, بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو, کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے, اسکول کے پرنسپل سے جا کے, بھائی موبائل الاؤ ہے, اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں, راتوں میں اٹھ اٹھ کے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں, اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے, بن نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو رو کے دعائیں کری ہیں, اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے, پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے, روٹی آٹا ڈال گون کھا, کس نے پابندی لگائی ہے, تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو, پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی, دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی, اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا, باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی, اس کو نہیں, بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی, کیوں ڈانٹ رہے ہو اسے. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے, تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا, آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ. آپ کیا کر رہے ہو صحت کے لیے, کیا کر رہے ہو, میں تو کہتا ہوں ڈائری لے کے نا بیٹھ جاؤ, بہت ساری چیزیں اپنی نا ڈائری میں لکھو. بس یہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. ڈائری لو, بیٹھ جاؤ, بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. یا ایسے ہی پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے. اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو. کنواروں لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہ, شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر بیگم نہیں بیٹھنے نہیں دے گی. وہ کہے گی کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو, کیوں اکیلے, خیریت, بجھے بجھے سے لگ رہے ہو آج آپ, ٹھیک ہے نا. تو بیگم کو بھی ڈائری دے کے دوسرے کمرے میں بٹھا دو, بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, وہ بالکل فریش ہوں اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے, میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں. ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے, بولو بھائی, بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں, صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی वो केक रस चाय में डुबो डुबो के खा रहा हूँ, फिर शाम को समोसे भी खा रहा हूँ, फिर दोपहर भी खाना खा लिया, फिर उसके बाद सिगरेट भी पी ली, फिर चाय भी फोड़ दी, अगर यही बिल्कुल मुनासिब है तो ठीक है, और अगर ये मुनासिब नहीं है तो मुझे अपनी सेहत के लिए अब क्या, बोलो ना क्या करना है? सिर्फ दुआओं पे काम चलाना है या वजीफों पे काम चलाना है या उस सेहत के लिए कुछ करना भी है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत तो बहुत अच्छी थी, आपने तो हजरत रुकाना को जो मशहूर पहलवान थे उनको क्या कर दिया, पिछाड़ दिया, आप तो घुड़सवार थे मैदान जंग में, सबसे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। तो यार मैं क्या, अगर आज इस्लाम को जरूरत हुई या किसी मजलूम या किसी जालिम के खिलाफ लड़ना हुआ तो मैं पतली गली से भागूंगा या वहां खड़ा रहूंगा? हमारे एक दोस्त थे, उनके बड़े करीबी दोस्त थे, कहते हैं मैं एक दफा पिट रहा था तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे जो जिगरी दोस्त थे ना वो ऐसे गायब हुए जैसे पैदा हुए ही नहीं इस कायनात और सही किया भाग गए, वरना वो भी पिटते उनके साथ, वो भी पिटते ना, क्योंकि जाहिर है सेहतें है ही नहीं, सेहतें ही नहीं है कूटने पीटने वाली। तो मर्द को तो ऐसा होना चाहिए पीटे नहीं मिला वजह, कभी जरूरत पड़ती है कि आपको पिटना भी पड़ता है और पिटने से बचने के लिए सामने वाले को पीटना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ लगाया था किब्ती को, उसका इन्ना लिल्ला हो गया था, क्या सेहत थी कि नहीं थी? तो वो उन्होंने कत्ल की नीयत से मारा नहीं था, उनकी नीयत तो इसी लड़ाई छुड़वाने के लिए चांटा लगा और वो मर गया। तो मारने की नीयत से अगर मुक्का मारते तो क्या हाल होता उसका, आप खुद सोचो। तो दीनदार आदमी हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने बारे में सोचेंगे कि दीनदार हूं तो नबी ने, या दीनदार बनना चाहता हूं तो नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। तो यार मैं सेहत से तो सारे काम होते हैं, सेहत होगी तो नमाज भी होगी, रोजा भी रखा जाएगा, माँ बाप की खिदमत भी होगी, बीवी बच्चों की खिदमत भी होगी, बीवी की उल्टी सीधी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करना, ब्लड प्रेशर का मरीज बर्दाश्त कर सकता है, वो बर्दाश्त करना आसान होगा, ठीक है ना, अगर बीवी ऐसी है, ऐसी होती नहीं है लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसी किसी की निकली वाइफ, तो अब्बा की माँ बाप बुढ़ापे में जो चिड़चिड़ी तबीयत हो जाती है तो उसको जवान आदमी के लिए, सेहतमंद आदमी के लिए बर्दाश्त करना क्या होता है, आसान। तो यार मैंने अपनी सेहत के लिए क्या किया है, ऐसे ही चलता रहूंगा या कुछ करना है? तो डायरी में लिखो। तो सेहत की भी मोटी मोटी बुनियादी चीजें बता देता हूं कि भाई 40 साल से मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो अब सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, लेवल बढ़ावा तो नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक करना है नॉर्मल है कि नहीं है, ये दो चीजें तो है ना, शुगर का टेस्ट करवाना है कि शुगर की तरफ तो नहीं जा रहा मामला, क्योंकि यही इसी वक्त फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होता है, तो भाई अगर है तो अभी एहतियात करो। ये सारी दो तीन मोटे मोटे टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर बता देगा, नहीं भी करो टेस्ट तो चलो छोड़ो टेस्ट ना कराओ। आप ये कहो कि यार इस उम्र के बाद ये सारी बीमारियां होती हैं कि नहीं होती हैं, तो इन सब बीमारियों का बेसिक इलाज क्या है, जितना खा रहे हो उतना यूटिलाइज करो, जो खा रहे हो ना वो निकाल दो किसी तरीके से। तो उसका हल क्या है, जॉगिंग जिम, यूटिलाइज करना है ना अपनी एनर्जी को, खर्च करना है। तो यार मैं क्या कर रहा हूं, तो डायरी में लिखो कि तेरे बाप को भी ना अब सेहत के हवाले से कोई इलाज है, असल में तमीज से अपने आप से बात करोगे आप मानोगे नहीं, हकीकत है, अपने आप से भी अगर आप तमीज से बात करोगे, हमें आदत अबे तबे की पड़ चुकी है, अपनी औलाद को आप मोहब्बत से समझाओ मान जाती है भाई, एक वक्त आता है उसको भी अबे तबे से, अबे तेरे को अंडे लेने के लिए भेजा था तू, क्या अंधा है क्या, क्या बहरा है सुनते, जब इस तरह से फिर एक वक्त आता है बोलना पड़ता है ना, इंप्लॉयज को लोग इसी तरह बोल रहे होते हैं ना। तो आपने अपने आप से अबे तबे से बात करनी है कि भाई तू ऐसे ही चलता रहेगा या इंसान का बच्चा बनने का तेरा प्रोग्राम है कि नहीं। तो बनने का प्रोग्राम है तो आज से थोड़ा खुराक का शेड्यूल क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, कभी कभार जिम भी जाना है, और रात को जल्दी सोना है। रात को देर से सोने वालों को शुगर बहुत जल्दी हमला करती है, डिप्रेशन में जाते हैं, रात को जल्दी सोने का क्या, ये जो है ना ईशा की नमाज के बाद मोबाइल अब बंद, ये लॉक करके लॉकर में रख देना है इसको, ईशा के बाद मोबाइल हाथ में नहीं आएगा। वो हर एक की अपनी अलग तरतीब हो सकती है, मैं तो मिसालें दे रहा हूं, आप ईशा नहीं तो 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, कोई टाइम तो है, ये तो नहीं कि सारी रात बैठा हुआ है मोबाइल पे, तो फिर तो कब्र में ले जाएगा ये मोबाइल थोड़े दिनों में, आंखें अलग खराब होंगी, दिमाग अलग खराब होगा, उसकी रेस से जो कुछ हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है। तो सोचना है मेरे भाई, सोचना है, फिर आपने ये सोचना है कि यार इबादत के حوالے سے کیا کرنا ہے؟ نماز اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے، بنانا بھی ہے کہ صرف بیانات ہی سنتے رہنا ہے ساری زندگی؟ اب کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے بولو نا بھائی، نماز ہے یار، تکبیر اولا کا پابند بنانا ہے. تو یار پابندی ہو نہیں رہی، سستی ہوتی ہے، تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر، لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا، پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. کچھ تو ہلو تو کچھ تو کرو بھائی، ایسے ہی تھوڑی چلنا ہے کہ یار پینلٹی لگاؤں گا، فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا، ظہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے. اس طرح آہستہ آہستہ پھر جو ہے نماز کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے خدا نخواستہ، کوئی بد نظری کی عادت ہے، کوئی اور برائی ہے، تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے. سگریٹ کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، ابے کیا ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر، ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا یہ؟ نہیں بھائی، نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا یار، میں تو ایک دن نہ ملے میرے تو پاگل ہو جاتا ہوں. تو یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی حل ہے، کوئی آسان طریقہ ہے، کسی سے مشورہ کروں، کوئی گائیڈنس لوں، ہلے تو نا، ہمت تو کرے. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ سے سگریٹ چھڑوا دیں گے، اس کے علاج ہے، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے، کچھ ہمت کرنی پڑے گی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، پھر اسی طرح اپنے اس ویژن میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ، یار اپنی نالج کو بھی کیا کرنا ہے، بڑھانا ہے. انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عزت علم سے ہوتی ہے. نالجیبل آدمی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، یار اس کے پاس نالج ہے، معلومات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ کیوں سلام کرتے ہیں؟ نالج ہے یار، حوالے ہیں. کوئی ہسٹری میں ماہر ہوتا ہے، کوئی قرآن و سنت میں ماہر ہوتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس میں ماہر ہوتا ہے. تو بھائی اب ڈاکٹر تو ظاہر ہے جو بننا تھا وہ بن گیا، اب آپ نے کچھ کامن نالج ہے جو سب کو سیکھنا ضروری ہے. ہسٹری کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یار چلو اسلامک ہسٹری پہ کتابیں پڑھنی ہے، سب سے پہلے سیرت ہے اس میں. تو آپ نے کیا کرنی ہے، کتابوں کی لسٹ بنا لینی ہے. یہ کتابیں میں نے اپنی زندگی میں 2 سال کے اندر اندر بولو بھائی مکمل کرنی. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سیرت. یار مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ سیرت پر سب سے بہتر کتاب کون سی ہے. جب سیرت کی کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر اسلامی تاریخ پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ پوری جب تک تاریخ ختم نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھوں گا. کچھ نہ کچھ تو اپنا شیڈول دیکھنا ہے یا بھائی کہ کتنے کتاب کے صفحے روزانہ میں نے مطالعہ کرنے ہیں. سیرت کی کتاب خرید کے لے آئے، بھائی روزانہ ٹائم نکال کے اس کے 10 صفحے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، تو کچھ تو 10 نہیں تو 5 پڑھنے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت، قرآن پورے پورے سال گزر جاتا ہے، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. روزانہ بھائی ایک پارا تلاوت کرنا ہے، آدھا کرنا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے اور آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ کی انقلاب آ گیا اور آپ اگلے دن سے مطالعہ شروع ہو گیا اور صحت ہٹو بچوں کولیسٹرول لیول ایک دم، پیٹ ویٹ توند الگ، بالکل فٹنس، اور ایسی کمر ایسی پتلی ہو گئی کہ سی آئی ڈی والے بھی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو کمر نظر نہیں آ رہی. ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، لیکن جب اس طرح سے بیٹھنا سیکھو گے نا تو 1 دن 2 دن 3 4 دن تو صرف خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ڈائری ڈھونڈنے میں ہی 1 دن تو گزر جائے گا، ٹھیک ہے. دوسرا دن پین کہاں گیا اس میں گزرے گا، تیسرا دن وہ پین رگڑ رگڑ کے دیکھنے چل ہی نہیں رہا کم وقت، چوتھے دن جا کے کہیں پین آئے گا، پانچویں دن کوئی جگہ ملے گی، چھٹے دن بیگم آپ کو اجازت دے دی کہ چلو اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور پھر ساتویں دن یہ چھٹے دن بیٹھ جاؤ گے لیکن آپ سوچو گے یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، کیا کرنا ہے. ساتویں دن جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ چلو 2 چھوارے رات کو پانی میں بھگونے ہیں یا انجیر رات کو بھگونے، کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت، یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے، تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو، بس یہ امپروومنٹ ہو، لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معاشرت کے ساتھ، لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی، اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں، سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں، بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ان دن جنازہ اٹھائیں گے، مرحوم بہت اچھے تھے، بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا पराठे ज्यादा खा लिए थे हजरत ने, और डॉक्टर ने मना भी किया था, शुगर थी, 6 लड्डू खाए थे मेरे सामने, बस मौत तो आनी है एक दिन, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मरहूम की। बाकी बच्चों का क्या होगा, इनके लिए कुछ बनाया नहीं, बच्चे तो रुल रहे हैं बेचारे, बद्दुआएं दे रहे हैं अब्बा को, अब्बा पैसा ही ना करते, अच्छा था किस हाल में छोड़ के गए हो, ठीक है ना। तो कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने जो बात जहां से शुरू की थी वहां खत्म करता हूं कि फितरत से जब बगावत करोगे तो फितरत मुआफ, बोलो, नहीं करेगी। फितरत से मत लड़ो, जो नेचर जैसे चलने का कह रही ना, तमीज से नेचर के साथ चलते रहो। क्या ख्याल है, गलत तो नहीं है? तो खुलासा वही निकला कि फितरत से मत लड़ो। क्या खुलासा निकला, बोलो। तो ये कोताही आज बहुत से लोगों से होती है। लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे कि कोई जो है वो रास्ते में पेट्रोल पंप होगा कि नहीं होगा, स्पेयर टायर के बगैर चले जा रहे हैं, फट गया तो कोई बात नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल करके जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। ओ भाई, अल्लाह ने कब कहा है कि मैंने जमानत ली है कि तुम्हारे टायर को कुछ नहीं होगा? मैं आपका टाइम्स काफ़ी टाइम से सुनता हूँ, कुछ मेरे गैर मुस्लिम भाई पर मेहनत चल रही है, लेकिन रिश्ते का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, मैं नालायक के जरिए इस्लाम लाए, चंदे वगैरह की जरूरत नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हैं यार भाई। अल्लाह उनको इस्लाम की तौफीक दे, बहुत बड़ी नेकी है किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना। मुसलमान हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, मुसलमान होके तो शादियों का, चार चार शादियों का चांस हो जाता है उसके लिए। मुफ्ती साहब, अगर कोई गुस्से में बोल दे कि खुदा को नहीं मानता तो क्या इस्लाम से खारिज हो जाएगा? जी हाँ, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसका निकाह भी टूट जाएगा। इन्होंने पूछा है, टूट जाएगा निकाह। गुस्से में अपनी जबान को कंट्रोल करने का हुक्म है। गुस्से में किसी को चाकू मार दो तो मरेगा कि नहीं मरेगा? गुस्से में तलाक दे दो तो होती है कि नहीं होती है? तो गुस्से में कुफर भी हो जाता है, अगर बोल दिया तो काफिर है। मेरी वालदा को उनकी, मैं अगले हफ्ते पूछूंगा आप लोगों से कौन कौन डायरी लेके बैठा है, समझ रहे हो? अगले हफ्ते पूछूंगा कौन कौन बैठा है, बैठेगा कोई भी नहीं है, ऐसे ही आ जाएंगे उठ के। अगले हफ्ते कहेंगे ओ मुझे तो याद ही नहीं था। मेरी वालदा को उनकी विरासत में से हिस्सा मिला है, मेरे वालिद बोल रहे हैं उन पैसों में 1 लाख तुम रख लो, बाकी 7 लाख दो, क्योंकि मैं घर का खर्चा चला रहा हूं। वालिद साहब को 1 करोड़ दो। पता नहीं यार, ये राइटिंग आजकल लोगों की सही नहीं है भाई। जिसका जितना हिस्सा है वो उसी का है। अब्बा अगर अम्मा से मांग रहे हैं, आपकी अम्मा से, कि इतने मुझे दे दो, तो अम्मा पर लाजिम नहीं है उनको देना, ठीक है ना। विरासत में आजकल बड़ी गड़बड़े हो रही है, जो जिसका है वो उसी का है। इतनी सारी पर्चियां दे दी जल्दी जल्दी। मौलाना साहब, एक तस्वीर लगाई हुई सामने, हराम है प्रोफाइल पे तस्वीर लगाना? हराम नहीं है। जवाब से सवाल खुद ही निकाल लें ताकि टाइम बचेगा ना, क्योंकि हमारी राय में यह डिजिटल तस्वीर तस्वीर में दाखिल नहीं है। ये वही है बस, हमने बता दिया आपको जवाब। टाइम कम है ना, तो जवाब से सवाल खुद ही निकालें भाई। देखो, जवाब यह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, तो सवाल क्या है, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? तो खुद ही सवाल निकालें ना। नई मस्जिद में दूसरी जमात हमारी राय में ठीक नहीं है। कंपनी में नमाज पढ़ना जायज है? हाँ, कंपनी में पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब, हमारी कंपनी में एक, अबे भाई ये फिरकवाना सवाल ना पूछा करो यार। आजकल एक मसला बहुत मशहूर है कि दाढ़ी रखने वाले को लोग मौलवी समझते हैं, और लोग इसके खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड, आप इसके खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड करवाएं कि हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता, और इनमें मिसालों के साथ फर्क वाज़ेह फरमाएं। ये कोई मुआशरती उलूम का पर्चा लग रहा है मुझे, कह रहे हैं इनमें मिसालों के साथ फर्क वाज़ेह फरमाएं। होता है ना, 3 सवाल हैं और एक की एक एक मिसाल लिखनी है, एक मिसाल के 5 नंबर हैं और सवाल के जवाब के 20 नंबर हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आजकल जब दाढ़ी रख लो तो लोग क्या ताना देते हैं कि ये मौलवी बन गया है, इनको बताएं, ये मुझे कह रहे हैं कि इनको बताएं कि हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये मौलवी के लफ्ज से इतना छिड़ क्यों रहे हो कि आपको कोई मौलवी कह दे तो आपको गुस्सा आ जाए? बोले अल्लाह का शुक्र है यार, हम तो फ्री फोकट में हमको मौलाना कह दिया आपने यार, हालांकि हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। देखो, जिस चीज के बरहक होने का यकीन हो ना, उस पर कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، مجھے مولوی سے، مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا، کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا پانچویں کلاس میں، تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا، تو اس میں کسی کو فوجی بنایا، کسی کو کسان بنایا، کسی کو تاجر بنایا، وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے، تو مجھے مولوی بنا دیا۔ میں نے کہا میں نہیں بنوں گا، کرتا شلوار اور ٹوپی، میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا، وہ میں نہیں بنا۔ لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی، سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں، ایسا مولانا بن گیا۔ تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کہا کشتیاں جلا دو یار، اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ۔ تو کوئی شرمندگی والی بات، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں پی آئی اے میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے، حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے، تو وہ پی آئی اے میں بہت بڑا عہدہ تھا۔ تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں پی آئی اے میں آفیسر ہوں، وہ کہتے تھے میں دارالافتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں۔ وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا، وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے، تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا، میں کیا تھا؟ مؤذن تھا۔ تو اب دنیا میں بھی اسی پہ، قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا، اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے، ابے میں مؤذن نہیں ہوں، ہاں کبھی کبھار ویسے ہی اذان دے دیتا ہوں، مؤذن نہیں ہوں بھائی میں کوئی مؤذن تھوڑی ہوں۔ تو احساس کمتری میں مت آیا کرو۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، میں ٹرین میں جا رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، نماز کا ٹائم ہوا، شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی، تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے۔ اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے، مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی، اور وہ بھی فجر کی اذان، سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اب مجھے شرم آ رہی تھی یار میں اذان کہوں گا، لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار، ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے، نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی، لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اب مجھے شرم آ رہی تھی یار اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے۔ بس ہم ٹوپی پہنتے تھے نماز کے وقت، ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال وال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا، ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو۔ تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی؟ تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے۔ پھر میں نے کہا یار دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے، سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے، سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، سب کو پتا ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے، شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے۔ تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی، لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ، تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی۔ وہ اذان مجھے لگتا ہے کہ وہ والی اذان، اس کے بعد بہت دفعہ اذانیں تھیں، لیکن وہ اذان شاید اللہ کے ترازو میں شاید وہ بہت وزنی ہو، کیونکہ وہ کہتے ہوئے مجھے کیا محسوس ہو رہی تھی؟ شرم۔ تو میں نے کہا نہیں اب نہیں شرمائیں گے، شرم کن کمبختوں کو آنی چاہیے۔ میں نے کہا اب کوئی رضائی سے جھانکے گا بھی نہیں یوں کر کے، میں بولوں گا اوے شرم نہیں آتی تجھے؟ تو کانفیڈنس پیدا کرو، جو چیز برحق ہے نا، ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو، لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی، بولے ہاں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، دیکھو ہم نے ساری وہ بچپن میں جو ہے نا، دو دوستیاں یاریاں بنٹے کنچے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا، تو آپ کو پتا ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے آج کراچی کے لڑکوں میں، خاص لاہور میں تو خود بہت ہی زیادہ ہی ہے، جگت بازیاں کراچی میں بھی ہیں لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا نا، ابے تو یہ، ابے تو یہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ہمارا ایک دوست تھا نا، اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا، وہ کہتا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا، میں تو بالکل ہی پاگل ہوں، تمہیں کس نے کہا میرا دماغ ہے؟ تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا، بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے، ٹھیک ہے نا، وہ چھیڑ ہی نہیں رہا۔ کوئی اس کو کہتا تھا موٹا، کہتا اور کیا، میں تو گینڈا ہوں، تجھے کس نے کہا میں تو گینڈا ہوں؟ تو وہ نا یہ الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا، اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا ہی نہیں، یہ چھیڑ ہی نہیں رہا۔ اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سے چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے، ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے، لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، اللہ معاف فرمائے، یہ جائز نہیں ایسے کرنا، لیکن لڑکوں کا کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں۔ تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا، कि अबे तू ठिगना, उसको गुस्सा आया ना, गुस्सा आके ना यूं यूं हिलता था वो, तो कहते अबे इसका मतलब आसाबी कमजोरी भी है, गुस्सा भी जल्दी आता है। अबे उसको एक तो तुम तपा रहे हो, छेड़ रहे हो, जब उसको गुस्सा आ रहा है तो, और बजाय इसके कि अल्लाह का खौफ पैदा करें, उसे कहते इसका मतलब आसाब भी क्या है, कमजोर है आप, गुस्सा भी जल्दी आता है, वो और तपता था। लेकिन वो जो दूसरा था ना वो, तो इसलिए अगर कोई आपको मौलवी कह रहा है तो चिढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप बोलो हाँ है तो क्या हो गया भाई, तो मौलाना है, मौलवी है, मुल्ला है, मुल्ला बोलो, तो इतने टेंशन लेने का नहीं है। असल में मुल्ला के लफ्ज को ऐसा बदनाम कर दिया है ना, और फिर बहुत से दाढ़ी वालों ने भी बदनाम किया है, दाढ़ी रख के बाज लोग कुछ उल्टे काम कर लेते हैं। दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, लेकिन चोर भी बाज दफा दाढ़ी रख लेते हैं, तो ये फिर मुसीबत है। क्या तरावी हजरत उमर के दौर में शुरू हुई थी, हजरत उमर ने इसे बिदत करार दिया, हजरत उमर ने बिदत हसना करार दिया, लुगवी शरी बिदत नहीं, लुगवी बिदत, इस पर कभी बयान करूंगा तफसील से। मेरे भाई का अस्सलामु अलैकुम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तलफ्फुज बता दें, अस्सलामु अलैकुम का है अस्सलामु अलैकुम, जो आजकल लोगों ने साशे पेश कर रहे हैं सलाम, सलाम ऐसे सलाम हो रहा है, सलाम। हमारे एक उस्ताद से बड़े मिजाहिया थे, उनको जब कोई सलाम करता ना तो जवाब में कहते ये जवाब देते थे, तो हम उनसे कहते ये क्या, उन्होंने कहा सलाम में भी सीन की हल्की सी आवाज आई है तो जवाब भी उसी स्टाइल का होगा बस, तो सलाम भाई अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलाम, जवाब में वालेकुम अस्सलाम, और जब दुरूद पढ़ें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई टाइम खर्च नहीं होता। लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तमीज से बोल दे यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितना टाइम लगेगा, पबजी में इतना घंटों गुजार के टाइम जाया करते हो यार, दुरूद शरीफ तमीज से नहीं पढ़ा जाता। रसूल हमारे हर फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन लकब है रसूलुल्लाह, मैं अक्सर बयान में देखता हूं वो बोलता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि नबी का जो है ना इससे बेहतर कोई ओहदा है नहीं कि आप अल्लाह के क्या हैं, रसूल हैं, अल्लाह के नुमाइंदे, तो सबसे प्यारा लफ्ज क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तमीज से बोला करें, शॉर्टकट ना माने करें, रसूलुल्लाह उन्होंने फरमाया, यूं बोल रहे होते हैं लोग, जैसे मैं सवाल पढ़ता हूं ना ऐसे लोग दुरूद पढ़ते हैं, तो भाई ये तमीज से सलाम पढ़ा करें, लिखा भी करें। हजरत अबू बकर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो सहाबा कराम और मदीना पर हमला करने लगा था, नई रिपोर्ट आई है भाई सामने, वो झूठी नबूवत का दावा किया था इसलिए कत्ल किया था उसको। मेरा एक दोस्त एक लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की भी से मोहब्बत करती है, इनके घर वालों को नहीं मालूम, वो फिर भी मोबाइल लेकर घर के घर में छुप के इस तरह बातें करती है। अच्छा, एक बजे से पूरा टाइम लिखा हुआ है भाई, और दोस्त को समझाओ गलत है, अल्लाह के बंदो गलत है, निकाह का पैगाम भेजो, मान जाए ठीक है, नहीं तो कहीं और, ये इस तरह से मोबाइलों पे बातें करना, अपनी सेहत भी बर्बाद होगी, टाइम भी बर्बाद होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुफ्ती साहब मेरी बीवी ने मुझसे खुला लिया तमाम झूठ, और जज के सामने मैंने ना साइन किए और ना इस खुला को तस्लीम किया, मेरी बीवी बात करने के लिए राजी नहीं है, मैंने फतवा भी लिया बिनोरी टाउन से, वो भी मेरे हक में आया, इसका हल बताएं। भाई जब आपने फतवा भी ले लिया, आपके हक में फतवा भी आ गया कि ये खुला सही नहीं है, तो फिर आपकी बीवी है वो, अब मुफ्ती तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना, मुफ्ती अपनी बीवी पे कंट्रोल नहीं है आजकल तो आपकी बीवी कहां से दिलाएगा, मुफ्ती ने आपको फतवा दे दिया कि ये आपकी बीवी है, अदालत का जो खुला है इस हर जगह कलदम नहीं होता, याद रखो बाज जगह अदालत का खुला मोतबर भी होता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने बता दिया आपको बिनोरी टाउन के मोतबर इदारा है कि भाई ये खुला क्या है, कलदम है, तो अब आपकी वाइफ को चाहिए कि अल्लाह से डरे, वो अगर कहीं और निकाह करेंगी तो वो जिना होगा। अदालत अपनी बीवी को तलाक दे सकती है जज साहब, दूसरों की बीवियों को जज साहब तलाकें नहीं दे सकते, तलाक का राइट अल्लाह ने किसको दिया है, मर्द को दिया है। मेरा एक दोस्त है वो एक लड़की को पसंद करता है और वो लड़की भी मेरे दोस्त को पसंद करती है, और तो अपने रख के ना अपने दोस्तों पे सुना रहे होते, अपनी बात होती है रख के किस पे सुना रहे होते हैं दोस्तों, और मेरे दोस्त को पसंद करती है और दोनों निकाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की पश्तो स्पीकिंग है और इसके घर वाले कहते हैं हम शादी के मामले में पठान लोगों के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे, इस पर रोशनी डाल दीजिए। بھائی لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو قوم کو نہ دیکھیں, وہ لڑکی کا نکاح کر دیں. یہ صرف پٹھان میں نہیں, ہر قوم میں ہی ہے. یہ مہاجر کہتے ہیں ہم نے صرف مہاجروں میں کرنی ہے, پٹھانوں میں نہیں کرنی. پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے صرف پنجابیوں میں کرنی ہے, سندھی کہتے ہیں ہم نے صرف سندھیوں میں کرنی ہے. یہ ہر قوم کی بیماری ہے. تو اس لیے یہ نہ دیکھو, اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اپنی قوم میں نکاح بہتر ضرور ہے کہ وہ اپنے مزاج کو سمجھتے ہیں اپنی قوم کے لوگ, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لڑکی اگر کسی غیر قوم میں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, چاہے مہاجر ہو پٹھانوں میں چاہ رہی ہے, تو مہاجر کو چاہیے نہ روکے اس سے. پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو پٹھان کو چاہیے کہ پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو نہ روکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. لن ترى للمتحابين مثل النکاح, آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو جہاں محبت ہو والدین کو چاہیے وہاں نکاح کر دینا. اور یہ حدیث کس موقع پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ایک بچی تھی جو غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی, اور اس کے جو ولی تھے, ابا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا, اس کے ولی تھے نا چچا, وہ مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اب بتاؤ مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا بھائی, مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا, خوب کھانے پینے کو ملے گا. لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو. بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے. تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے وہ نکاح کلدم قرار دے دیا, کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی, اس میں اجازت نہیں تھی. اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے, اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن تارا لل متحاب بینی مثلاً نکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی کیا فرمائے کہ جہاں محبت, جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے بھائی اپنی قوم, چاہے مہاجر ہو پنجابی ہو پٹھان ہو, اپنی قوم کا وہ مسلط نہ کرو. اگر بیٹی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک غیر قوم کا ہے, تو اگر اس میں کوئی بڑی خرابی ہے, خدا نہ خدا چرسی ہے ہیروئنچی ہے, کیونکہ بچیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ چاہ سکتی ہیں وہ. کوئی سٹا لگا رہا ہے اس نے تھوڑا سا, ان کو بھی پلا دیا سٹا, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بڑا مزہ آیا تو اسی پہ عاشق ہو گئی. تو بچیاں تو بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں. تو ایسا ہی نہیں, ماں باپ انکوائری کریں کہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو اپنے خاندان میں لایا جائے, خاندان کا فرد بنایا جائے. تو اگر اس میں کوئی دوسری خرابی نہیں ہے, بڑی خرابی, تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچی کی چاہت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے بیٹیوں پہ, نہیں چاہ رہی ہوتی, زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے. تو یہ ظلم ہے, اس کا گناہ ملے گا, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو, جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں. دیکھو اسلام کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اپنی چاہت کے خلاف اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہو. بھائی جب تک اسلام آپ کے کلچر کو سپورٹ کر رہا ہے, پھر تو ہر آدمی اسلام کو اسلام کو فالو کرے گا نا. بھائی اسلام میرے کلچر کو اگر کو سپورٹ کر رہا ہے, بھائی ہمارے یہاں کلچر کیا ہے, ولیمہ ہم سب کرتے ہیں نا, تو اسلام بھی کہتا ہے ولیمہ کرو, تو پھر سارے ہی کر رہے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے آپ کا مسلمان ہونا تھوڑی پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ اس سے تھوڑی پتہ چلے گا. پتہ جب چلے گا جب آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو اور اسلام کچھ اور. آپ کا کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کی شادی ماں باپ جہاں چاہیں کر دیتے, بچی سے نہیں پوچھتے بس. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بیٹی سے پوچھنا پڑے گا, اس کی چاہت کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کی بچیاں بہت نو عمر تھیں, بالغ ہوئیں, اب خود پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے باپ کو. تو انہوں نے کہیں رشتہ کیا تو ماں سے کہلوایا بچی کی, یا کہیں رشتہ داروں سے کہ بھائی اس کو علیحدگی میں لے جا کے بچی سے پوچھو کہ یہ دل سے راضی. کیونکہ بعض دفعہ بچیاں سامنے شرما رہی ہوتی ہیں بولتے ہوئے, ماں کے سامنے بھی شرما رہی ہوتی ہیں کہ ماں ابا کو شکایت لگا دے گی. تو باپ نے کیا کیا, عالم تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی الگ سے لے جا کے نا کسی سہیلی کے ذریعے, فرینڈ کے ذریعے پوچھواؤ, اس کے سامنے اپنی راز کی بات اگلے گی. تو ایک بہت عالم تھے, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے لڑکی کو, بچی کو بتایا کہ میری بیٹی سے جا کے پوچھو کہ میں یہاں تمہارا نکاح کر رہا ہوں, دل سے راضی ہو یا نہیں, تمہارے ابا کر رہے ہیں یہاں, اور اگر کسی اور سے چاہتی ہو تو بتا دو. لیکن یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ ابا نے کہا ہے, کیونکہ پھر وہ نہیں بتائے گی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اس کی فرینڈ کے ذمے لگایا کہ اس کے دل میں اگلواؤ ہے کیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, صحیح ہے. کیونکہ بچیاں اپنی فرینڈ کے سامنے تو لڑکی بتا دے گی نا، رشتے داروں کے سامنے نہیں، اس کے دل میں ہو کہ اگر یہاں نہیں کہیں اور ہے تو بتا دے یہ، بات آ رہی ہے؟ تو چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا بھائی، اسلام کا تو یہی حکم ہے بھائی، اس کے دل میں اگر کوئی ہے تو باپ کو تو بتاتے ہوئے شرمائے گی، ابا کہیں اچھا ہم نے گھر میں اسلامی ماحول ہے اور تمہارے دل میں کسی کو بسا کے بیٹھی بھی ہے تو، ہاں تو وہ الٹا غیرت کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی بسانا نہ بسانا ایک الگ کہانی ہے، لیکن نکاح وہی ہوگا جہاں اس کی چاہت ہے، وہ بسانا اچھا کام نہیں تھا، آنکھ میں ٹکا جو موبائل پہ اگر ہو گیا تو غلط ہوا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ کہیں چاہتی ہے، بعض دفعہ یہ سب احتیاطوں کے باوجود بھی انسان کسی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ میتوں میں آج کل ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، میں نے بتایا تھا نا کتنی شادیاں میتوں میں ہوئی ہیں، روتے روتے ایک دوسرے کو پسند کر لیا، تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، یہ اسی موقع کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان والد محترم نے کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے کسی سہیلی کو، فرینڈ کو کے ذمے لگایا کہ اس سے پوچھو، اس کا راز اگلواؤ اور میرا نام نہ آئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس چاہتی کہیں اور تھی اور ہم پہنا کوئی اور دیں، ٹھیک ہے؟ پھر دل میں کوئی اور ہوگا، سامنے کوئی اور ہوگا، اسی سے تو سارے فسادات ہوتے ہیں۔ پھر وہی قصہ ہو جائے گا، وہ سنا دوں، بہت دفعہ ہو گیا، بس آپ تھک بھی گئے، آخری وہی قصہ ہو جائے گا۔ وہ ایک آدمی، آج کل ماں باپ اس کا خیال نہیں کر رہے نا، تو پھر یہ ہو رہا ہے، اب میمز بنانا شروع کر دیے لوگوں نے، یہ بڑے مسئلہ ہے یار۔ تو پھر وہی ہوگا کہ وہ آدمی گیا اور اپنی بیگم سے کہتا ہے آج سے تم ہی میری کائنات، وہ تو بےچارہ کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا، تم ہی میری کائنات، تم ہی میری راحت، تم ہی میری مسرت۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ جب اس نے سارے راز اگل دیے ہیں تو پھر ہم بھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ستار بھی تم، غفار بھی تم، وسیم بھی تم، جمشید بھی تم، پھر یہ ہوگا۔ تو سختی کریں اتنی جتنی اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو بچی جہاں چاہتی ہے، ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہو، چرسی کو دل دے بیٹھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح کا پھر ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں بڑی راحت ہے یار، بڑی راحت ہے، اسلام پہ چلو گے گھر بھی خوش رہے گا، خود بھی خوش رہو گے، ورنہ بچیاں بھی بد دعائیں دیتی رہیں گی، ابا نے پتہ نہیں کیا مصیبت مجھے پہنا دی ہے۔ کافی ہو گیا، بس اب جا سکتے ہیں آپ لوگ۔